سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 81-82.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں کا عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو سچا ثابت کرے ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اللہ نے کہا: کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا: ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا: اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. پس جو شخص پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 اکتوبر 2013. دیکھیں، یہ آیت جو پڑھی گئی ہے سورہ آل عمران کی، میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کو سخت ترین آیت سمجھتا ہوں. اس میں ذرا غور کیجئے، اس میں خود اللہ نے فرمایا کہ میں شاہد ہوں. ایک ایسا معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں شاہد ہوں، کیسا سنگین معاملہ ہوگا، وہ کتنا زیادہ سنگین معاملہ ہوگا. خدا نے خود اپنے کو کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں. کتنا زیادہ سوچنے کی بات یہ کہ کون سا یہ معاملہ ہے جس میں خدا نے خود اپنے کو گواہ بنا دیا. گواہ بنانے کے معنی کیا ہے؟ جو تولی کرے، جو اسے پھر جائے، تو فاسق قرار پائے گا، یعنی خارج قرار پائے گا دین سے. کتنی عجیب چیز ہے یہ. یعنی ساری عمر اگر آپ اسی آیت کو لے کر سوچتے رہے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو بات کہی گئی ہے اس پر اگر آپ پورے نہ اتریں تو کوئی ہمارے پہاڑا کو چھپانے والا نہیں، کیوں خدا خود جب گواہ ہے تو کون چھپائے گا آپ کو. جس واقعے گواہ خود اللہ تعالی بن جائے تو کہاں چھپیں گے آپ؟ کون سا زمین آسمان چھپائیں گے آپ؟ اور پھر کہ اس کا آپ اس پر اگر پورے نہ اتریں جو اس میں عہد ہے تو آپ فاسق قرار پاتے ہیں، جس کا تمام افسرین تشریح کے ایک خارج، دین سے خارج. لیکن آپ تمام تصوروں پر ڈالیے، کچھ بھی واضح نہیں کیا مطلب اس آیت کا ہے. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصول سے لوگ بے خبر ہیں. وہ اصول کچھ بنا رکھے لوگوں نے، تفسیر کے اصول، اس کے سوا بھی بہت سے اصول ہیں، اس سے بے خبر ہیں. اس میں لوگوں کو جو بات واضح نہیں ہوئی لوگوں کو، وہ یہ کہ اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، وہ اسی پر اٹکے ہوئے ہیں، نبیوں سے عہد لیا. نبیوں سے عہد لیا کا مطلب سمجھے نہیں، نبیوں سے عہد لیا کا مطلب. اس لیے عجیب و غریب قسم کی تفسیر ہے، عجیب و غریب، بالکل ہی ناقابل فہم تفسیر ہے. دیکھیے، قرآن کا ایک اصول ہے کہ نبی سے خطاب کر کے امت نبی مراد ہوتی ہے. اس کا بہت ہی واضح ثبوت ہے وہ آیت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. غور کیجیے, خطاب تو ہے نبی سے کیا گیا, اور پھر اس کا فرمایا کہ جمع سے آ گیا, اے نبی جب تمہاری امت طلاق دے. خطاب کیا فرد سے, خطاب کیا واحد سے, اور اس کے بعد جمع سے آ گیا. یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ وہ بظاہر خطاب کیا جاتا ہے نبی سے, مراد ہوتی امت. تو اس آیت میں جو مسیس مساک کا ذکر ہے, اس مساک کا تعلق امتوں سے ہے, پیغمبروں سے نہیں ہے. یعنی پیغمبروں کے بارے میں نہیں, امتوں کے بارے میں ہے. اب غور کیجیے, محسن لکھتے ہیں کہ عشت کا بعض امباد, یعنی سارے نبی انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کریں, تو کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جب ممکن ہے جب نبی پیدا ہو تو سارے انبیاء موجود ہوں. کب ایسا ہوا؟ اس معنی کہ اگر یہ مضمون لیں آپ تو اس آیت کا کبھی واقعے میں نہیں آئی آیت, فرضی رہ گئی. غور کیجیے, حضرت نوح سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سے نبی پیدا ہوا کہ سارے نبی موجود ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے؟ آیت کبھی ہوا نہیں. تو فرضی ہو گئی آیت. دیکھیے, اس آیت میں بہت ہی بڑی بات کہی گئی ہے, اور اس میں نبی کو خطاب کر کے نبیوں کی امتوں سے کہا گیا ہے, نبیوں کی امتوں سے کہا گیا ہے. اس کے بعد کہ اس کو سمجھیے اس بات کو کہ نبیوں کی جو امتیں ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے پچھلے نبی کی پر ایمان تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے. بعد کو جو نبی آئے گا اس پر تم کو ایمان لانا پڑے گا. جیسے عیسائیوں کو, یعنی یہودیوں کو مسیح پر ایمان لازم تھا, عیسائیوں کو رسول اللہ پر ایمان لازم تھا. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ جو امتیں ہیں وہ کسی نبی کو ماننے والے ہوں گی بعد کے زمانے میں, تو یہ ماننا کبھی بھی ان کو نجات نہیں دے گا. انہیں اپنے کنٹمپرری نبی کو ماننا پڑے گا, تب ان کی نجات ہوگی. انہیں نجات نہیں ہوگی, انہیں فرد قرار پائیں گے. یہ بات اس لیے سمجھتے ہیں آپ لوگ ایمان سمجھتے ہیں بس کلمہ پڑھنے کو, ایمان سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ. ایمان مانے معرفت, دریافت, ڈسکوری. تو ہوتا کیا ہے, دیکھیے, جب ایک نبی آیا, حضرت مسیح سے آئے, حوارین نے ان پر ایمان, حوارین ایمان لے, تو حوارین کا ایمان جو تھا وہ معرفت مسیح پر مبنی تھا, تلفظ کلمہ پر مبنی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ نے آپ پر ایمان لائے, تو صحابہ کا ایمان معرفت محمدی پر مبنی تھا, کلمہ پر مبنی تھا. تو اس سے کیا نکلا؟ اللہ تعالی کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ہے جو درجہ دریافت میں ایمان ہو, درجہ معرفت میں ایمان ہو, درجہ ڈسکوری میں ایمان ہو. یہ تو ہوتا ہے معاصر اہل ایمان کا معاملہ. اچھا, بعد کو جو اہل ایمان ہوتے ہیں نبی کے بعد والے, تو ان کا ایمان جو ہے ایک قومی ایمان بن چکا ہوتا ہے. ایک نبی ہے جو ہمارا قومی بزرگ تھا, ہمارے قومی سب سے بڑا تھا ہمارے قومی ورثے کا, تو اس پر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, تو اس پر ہم نے مان لیا اس کو. یہ ماننا کافی نہیں. اچھا, معاصر پیغمبر کو آپ کو دریافت کرنا پڑتا ہے تب ایمان لاتے آپ, اور ماضی کے پیغمبر کو دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ماں باپ سنا بس چلے جا رہے ہیں. یعنی ماضی کے پیغمبر کو بغیر دریافت کے مانتے ہیں لوگ, لیکن جو معاصر پیغمبر ہوتا ہے اس کو دریافت کرنا پڑتا ہے تب مان پاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو مکے کے جو یوں کہا مشرک کہتے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کو مانتے تھے, اپنے کو امت ابراہیم بھی سمجھتے تھے, کیونکہ رسول اللہ کا انکار کیا ہوں. تو ان کا حضرت ابراہیم پر ایمان رکھنا بہت مر نہیں ہوا اللہ کے نظر میں. رسول اللہ پر جب ایمان لائے تب مومن بنے وہ. ایسے دیکھیے یہ جو یہودی تھے وہ موسیٰ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے مسیح کو دریافت نہیں کیا, تو موسیٰ کو ماننا اللہ کی نظر میں متبر نہیں ہوا. عیسائی جو تھے ان کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ مسیح کو مانتے تھے, رسول اللہ کو نہیں مان پائے وہ, کیونکہ مان پائے کہ دریافت نہیں کر پائے, تو اللہ کی نظر متبر نہیں ہوا. تو اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ آپ کو معاصر نبی کو پہچاننا پڑتا ہے, ماضی کے نبی کو پہچاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے یہاں, کیونکہ ماضی کے نبی آپ کی قومی روایت حصہ بن چکا ہوتا ہے. ماضی کا جو نبی ہوتا ہے وہ آپ کی قومی روایت حصہ بن چکا ہوتا ہے, یہ تو مانتے ہی مانتے ہیں آپ. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ماضی کا نبی ہے, چاہے عیسائیوں کے ہاں ہو, یہودیوں کے ہاں ہو, مسلمانوں کے ہاں ہو, جو ماضی کا نبی ہے وہ آپ کی قومی روایت حصہ بن چکا ہوتا ہے, تو آپ اس کو انکار کرنے کا کوئی پوزیشن بھی نہیں ہوتا. وہ تو پیدا ہوتے ہی آپ اس کو ماننے لگتے ہیں. ماننے کا سوال پیدا ہوتا ہے معاصر نبی کے بارے میں, کیونکہ معاصر نبی کو پہچاننا پڑتا ہے. ماضی کے نبی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے, ڈسکور کرنے کی ضرورت نہیں. ماضی کے نبی کو ڈسکور کرنے کی ضرورت نہیں, وہ چلا رہا ہے, مان لیا آپ اس پر. آپ پیدا ہوتے ہی آپ کی نعتیں سنی, قصیدے سنے. آج میں سوچ رہا تھا, ایک شعر ہے فارسی شاعر کا کہ حضرت رسول اللہ کی قبر کے بارے میں, مدینے میں جو مسجد نبوی میں رسول اللہ قبر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں, ادب گاہے زیر ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر, ادب گاہیست زیر آسماں عرش نازک تر. آسمان کے نیچے کسی جگہ ہے جس کا ادب اتنا زیادہ ہے, عرش سے بھی زیادہ اس کا ادب کرنا ہے آپ کو. تو ماضی کے پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے فخر کا حصہ ہے, قومی روایت کا حصہ ہے, اسی سے آپ کا وجود اسی کو کھڑا ہوتا ہے ماضی کا. تو آپ ماضی کے پیغمبر کو کوئی انکار کرتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے معتبر نہیں. جو نبی آپ کو قومی وراثت کے طور پر ملا ہو اس کو آپ مانیں, اس کی قصدہ خانی کریں, وہ اللہ کا معتبر نہیں. جو نبی آپ کے زمانے میں آیا, آپ کا جو معاصر ہے جس کے پیچھے تاریخیں نہیں ہیں, جس کے پیچھے قومی وراثت نہیں, اس کو جب دریافت کرتے ہیں تب اللہ کا مومن قرار پاتے ہیں آپ. تو اس سے کیا نکلا کہ معاصر نبی کو آپ کو ڈسکوری کے طور پر ماننا پڑتا ہے. اب بعد کی جو نسلیں آتی ہیں وہ آپ کے بیٹے آپ کے پوتے اگر اس کو مان رہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, انہیں ری ڈسکور کرنا پڑتا ہے. یعنی ماضی کے لوگوں کو ڈسکوری والا ایمان ہو تو معتبر ہوگا, بعد کے لوگوں کو ری ڈسکوری کے طور پر ایمان ملے تب معتبر ہوگا. یہ مطلب ہے اس آیت کا, اسی کا مثال دیا گیا تھا کہ ہر نبی کی امت کو یہ کرنا پڑے گا. اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا میں خود گواہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ کون کہاں کون کیا ہے, چھپ لے سکتا ہوں اسے. آپ قصیدہ خوانیاں پڑھیں, نعتیں پڑھ کر کے چھپائیں تو اللہ کے نظر چھپ نہیں جائیں گے آپ, کہ ہم تو مانتے تھے. شاید کے مانے یہی یاد رکھیے, اللہ کی گواہی کے مانے کہ آپ بڑے بڑے اپنے پیغمبر کے نام پر بڑے بڑے مال کھڑے کریں, پیغمبر کے نام پر بھیڑ اکٹھا کریں, پیغمبر کے نام پر آپ کتابیں لکھیں اور قصیدہ خوانیاں کریں, تو اللہ کے نظر چھپ نہیں جائیں گے آپ. اللہ کو پتہ لگا کہ یہ آدمی ڈسکوری والے ایمان پر ہی کھڑا ہے. یہ تو قومی فخر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب آپ سوچیں جب ایمان کا معیار یہ ہے تو کیا ساتویں صدی سے تک کے لیے تھا باطل نہیں؟ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ معاصر دائی حق کو پہچاننا ہے تب آپ یہ ممکن قرار پائیں گے. اچھا بات کے لیے معیار ختم ہو گیا, بات کے لیے آپ قصدہ خانی کیجئے بس آپ کا ایمان معتبر ہو گیا. میری بات کو سمجھیے آپ لوگ, بہت بہت سیریس بات یہ ہے کہ ساتویں صدی عیسوی تک تو یہ معیار تھا کہ آپ اپنے معاصر پیغمبر کو پہچانیں, نہیں پہچانیں گے تو آپ اللہ کے نزدیک غیر معتبر ہو جائیں گے ساتویں صدی تک. اب بات کو ساقط ہو گئی ہے, اب تو صرف یہ ہے کہ آپ نعت خوانی کریں اور شان شاہ کونین اور سرور عالم جیسے الفاظ بولیں تو بس آپ کا ایمان معتبر ہو جائے گا. ادب گاہے زیر آسماں آدرش نازک تر, ایسی شاعریاں کریں تو معتبر ہو جائے گا. وہ یہ جائے گا کس خانے میں؟ یہ قومی فخر خانے میں جائے گا اللہ کے نزدیک. شاہد کے معنی ہے کہ اللہ شاہد کے معنی ہے کہ اللہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے, آپ کے دماغ میں کیا رینگ رہا ہے اس کو خبر ہے, اس کو آپ مجھ کیا بولتے ہیں دل میں کیا ہے اس کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو. شاہد کے معنی یہ ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں دلوں کو حال جان سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن انسانوں کو معاملہ ہوگا وہ اس نہیں کہ ان کے زبان سے جو بول دیا اس سے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے آپ کے زبان کے الفاظ کا بھی, آپ کے دل میں کا وہی پتا ہے. یہ مانا ہے مانا کہ میں خود شاہد ہوں, مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا. کتنی سخت بات ہے کہ بات امت کی بات کی نسلیں اگر دھوم مچائیں اس کی شاعری کی, ہم نعت خوانی کریں اور بلڈنگیں بنائیں ادارے قائم کریں جلسے میں بھیڑ لگائیں اور نعرے لگائیں وغیرہ, تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کہاں سے بول رہا ہے آدمی, اس کے دل میں کیا ہے, اس کے زبان پر کیا ہے. جب تنہائی میں ہوتا ہے تب وہ حال اس کا ہوتا ہے, بج میں ہوتا ہے تب اس کا حال کیا ہوتا ہے. اب سوچیے آپ کہ یہ جو معیار تھا یہ معیار کا ساقط ہو جائے گا ختم نبوت کے بعد. ختم نبوت کے بعد آپ صرف یہ کہ آپ نعت خوانی کیجیے, یعنی پہلے فیصلہ ہوتا تھا حقیقت واقع پر, اب فیصلہ ہوگا الفاظ پر. شان شاہ کونن نے آپ نے کہہ دیا, سر عالم کہہ دیا آپ نے, تو بس آپ اللہ کے نزدیک معتبر ہو گئے. بلا شفا یہ اللہ کا کم تر اندازہ کرنا ہے, اللہ کا انڈر اسٹیمیشن ہے. جی دیکھیے اب سنیے, ہمارے علماء نے ایسی ایسی نادانی کر رکھی ہے کہ سارے امت کو تباہ کر رکھا ہے. دیکھیں اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے, ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس پرکھ کا کہ کیسے پرکھا جائے لوگوں کو, کیونکہ پرکھ ختم نہیں ہوگی. ختم نبوت کے بعد مانے نہیں کہ پرکھ بھی ختم ہوگی. ہمارے علماء ایسا تقریریں کرتے ہیں کہ ختم ہونے کے بعد پرکھ ختم ہوگی. آج بھی وہی پرکھ ہے کہ آپ کو ڈسکوری والا ایمان ملتا ہے کہ قومی ورثے والا ایمان, مطلب اس وقت ڈسکوری کے درجے میں ان کو ملا تھا, بات کروں کو ری ڈسکوری کے درجے ملنا چاہیے ورنہ کچھ نہیں. اب یہ سوال ہے کہ بات کروں کو ری ڈسکوری کیسے ہو, اس کو سنیے آپ لوگ. آپ لوگ جو ہے اپنے اس غلاف سے نکلیے باہر جس غلاف میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ لوگ باہر آئیے, قیامت میں نہیں چلے گا اس غلاف. دیکھیے اللہ کا نظام جو ہے بدلتا نہیں ہے, جو اللہ کا نظام ہے شکل بدل جاتی ہے, شکل بات پر حقیقت نہیں بدلتا ہے. لا يبدل القول لدي, تو شکلیں بدلتی ہیں, نظام نہیں بدلتا. مطلب یہ جو ہے کہ آپ کی جانچ ہوگی کہ آپ ری ڈسکور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسے دیکھیں, یہود کی جانچ ہوئی مسیح کے ذریعے کہ وہ ڈسکور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. عیسائیوں کی جانچ ہوئی رسول اللہ کے ذریعے کہ وہ ڈسکور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسی طرح آگے بھی جانچ ہوگی. ہر کے ہر کے یہ ممکن نہیں کہ بعض کے لوگوں کی جانچ نہ ہو اور اب تو جانچ کا وہ منسوخ ہو چکا طریقہ. یہ اللہ کا کم تر اندازہ کریں گے. اب دیکھیں کہ بعد کے زمانے میں جانچ کیسے ہوگی. یہ بہت ہی نازک بات ہے, اس کو آپ سمجھیے, بہت ہی نازک بات. دیکھیں حدیثوں کے مطالعے سے میں نے اس رات کو سمجھا ہے کہ بعد کے زمانے میں جانچ کیسے ہوگی. بعد کے زمانے دیکھیے حدیثوں میں چند کردار کا ذکر ہے, حدیثوں میں چند کردار کا ذکر ہے. بعض کردار تو بخاری و مسلم میں ہیں, بعض کردار دوسری حدیث کتابوں میں, لیکن بہر وہ یعنی صحیح حدیث ہے. دیکھیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مثلا ان اللہ یبس علی راس کل میت سنۃ من یجد رجلا, تو اللہ تعالی مجدد پیدا کرے گا. اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالی محدث بنائے گا کسی کو, محدث بنائے گا. ایسی مسلم ہے کوئی رجل مومن کسی کو درجہ کسی کو ملے گا. اسی خانے میں یہ مہدی و مسیح کا مسئلہ بھی ہے. کوئی یہ پرسرار باتیں نہیں ہے. علماء نے اتنا زبردست غلطی کر رکھی ہے کہ ایسا بنا دیا ہے کہ قیامت تک آپ اندھیرے میں جیتے رہیں, یہاں تک سور پھونک جائے اور سارے لوگ پکڑ بھی آ جائیں. تو یہ جو الفاظ ہیں مجدد اور محدث اور رجل المومن اور مہدی اور مسیح, میرے دیکھ یہ سارے الفاظ یہی ایک ہی کردار کے لیے. جیسے ایک حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم, تو اس اسی کے بارے میں نہیں, سب کے بارے میں. یہ جتنے الفاظ ہیں مجدد محدث رجل المومن اور مہدی اور مسیح, سب ایک ہی کردار کے ہیں. یعنی ختم نبوت کے بعد ایسے افراد کا اٹھنا جو دوبارہ سچائی کو جانے اور سچائی کو بتائیں جبکہ وہ نبی نہ ہوں. دور نبوت کے بعد غیر انبیاء میں ایسا افراد اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. تو ان کے مختلف نام ہیں اس حدیثوں میں. یہ سارے نام جو ہیں حقیقت ایک ہی کردار کے لیے. تو آپ یعنی بات کے لوگوں پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ ان کو پہچانیں. اگر نہیں پہچانیں گے تو جانتے کیا ہوگا, نہ پہچانے کے معنی کیا ہے. نہ پہچانے کے معنی نہیں کہ بھیڑ اکٹھا نہیں ہوگی اس آدمی کے, نہیں, نہ پہچانے کے معنی کہ آپ اس ایمان کا ثبوت دے دیا. آپ نے سب سے بہت ہی سخت بات یہ, ختم نبوت کے بعد جو افراد اللہ کی طرف سے اٹھیں گے اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا تو جانتے کیا ہے, آپ فاسق خراب پائیں گے. فاسق کیونکہ جو ایمان معتبر ہے وہ ڈسکوری والا ایمان ہے, معرفت والا. وہ سوچ دیا نہیں. آپ تو قومی وراثت والے ایمان پر کھڑے ہوئے تھے, مالفانہ علیہ ابانا. تو ایمان جو ایمان اللہ کے معتبر ہے اسی کو ثبوت دے دیا آپ. نبیوں کے زمانے میں اللہ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہوتا تھا جو اپنے معاصر نبی کو پھنسائے. یعنی یعنی جب اس کے ساتھ قومی ورثہ والے پہلو شامل نہ ہوا ہو اس وقت پہچانے. اس ٹھیک یہی بیار بات کو بھی ہوئی, اگرچہ نبی نہیں آئے گا, اسی جو بات کو جہاں جہاں آپ کو امتحان لینا جانا, یعنی ختم نبوت کے بعد آپ کا جہاں امتحان لیا جانے والا ہے اسی کے لیے الفاظ آئے, مجدد اور محدث اور رجل المؤمن اور مہدی المسیح. اچھا ایک فرق یہاں پر ہے, اس کو سمجھ لیا, ایک فرق یہاں پر ہے کہ نبی اپنے کام کا ابتدا اعلان سے کرتا ہے, انا نبی اللہ کذب اعلان سے کرتا ہے, بعد کے زمان میں کسی حق نہیں کو اعلان کرے, اعلان کرے تو خود مجرم بن جائے گا. وہ ہمارے یعنی بعد کی تاریخ میں کئی لوگوں نے اعلانات کیے, کسی نے کہا کہ میں مہدی ہوں, کسی نے کہا کہ میں مسیح ہوں, کچھ لوگوں نے دوسرے الفاظ بولے, مثلا شاہ اللہ نے کہا کہ میں قام الزمان ہوں, اور شفیع تھامی نے کہا کہ میں مجد معاشرت ہوں, اور علامہ اقبال نے کہا کہ میں دانا راز ہوں. ان کا مشہور شعر ہے کہ سرآمد روزگارِ فقیر دیگر دانا راز آیت کے نائے, لوگوں نے اعلان کیا, کسی نے مادی و مسیح کے لفظ بولا, کوئی دوسرا الفاظ بولے. تو میں نے دیکھ ختم نبوت کے بعد کسی حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں, یہ بھی نہیں حق ہے کہ میں قائم الزمان ہوں, میں دانا راز ہوں, میں مادی مسیح ہوں, میں مجدد ہوں, کچھ حق نہیں کسی کو, لیکن دوسروں کو پہچاننا پڑے گا. اب جو ہے اب جو ہے وہ اعلان نہیں رہ گیا, اب پہچان رہ گئی دنیا میں. پیغمبر کے زمانے میں اعلان بھی ہوتا تھا, پہچان بھی ہوتی تھی, اعلان اور پہچان دونوں ہوتی تھی. اب اعلان نہیں ہے, لیکن پہچاننا اسی درجے میں ضروری ہے جس درجے میں پیغمبروں کے زمانے میں ضروری ہو کرتا تھا. کیوں؟ اسی سے تو آپ کا ایمان معتبر ہوگا. ایمان معتبر ہی نہیں ہو اگر آپ نے پہچانا نہیں, تو آپ کا ایمان جو ہے اس کسوٹی پورا نہیں اترا. کسوٹی تو ڈسکوری کے درجے میں پانا ہے, وہ آپ کو ہوئی نہیں. اس بات کو سمجھیے آپ لوگ, کسی غلط فہمی میں مت پڑیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کے زمانے میں بھی وہی معیار قائم ہے. کیوں؟ اگر وہ معیار نہ ہو تو آپ کا کیسے پتا چلے گا کہ آپ اس ایمان کو حاصل کیا آپ نے, یعنی ایمان درجہ معرفت والا ایمان, درجہ ڈسکوری والا ایمان, وہ کیسے پتا چلے گا اگر آپ پہچانے نہیں تو. تو آپ کو لازمن پہچاننا پڑے گا. لیکن کوئی شخص اگر اعلان کرے تو میں دیکھو پاگل پر کام کرے گا, یعنی اس کو جس چیز کو حق نہیں ہے وہ کرے گا. مثلا آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا حج مبرور ہے, آپ حق نہیں ہے اعلان کرنے کا. آپ کہیں کہ میری نماز سے آتے خوشی ہے, آپ کو حق نہیں اعلان کرنے کا. آپ کہیں کہ میرا ایمان داخل قلب ایمان ہے, آپ حق نہیں کہ اعلان کرنے کا. یہ سب دیٹ از پریرگیٹیو آف گاڈ آلمائٹی. تو فرق سمجھیے, بہت ہی اہم فرق ہے یہ کہ بات کے زمانے میں پہچان تو لازمی طور پر مطلوب ہے, اعلان ہرگز مطلوب نہیں. اس کو فرق سمجھیے آپ. اگر ایسا نہ ہو تو یہ پتہ ہی چلے کہ بات کے زمانے کے لوگوں کو وہ ایمان ملا کہ نہیں ملا جو اللہ کا جو معتبر ہوتا ہے. تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اپنی امتوں کو بتائیں کہ بعد کے زمانے میں, یعنی میرے زمانے میں, یعنی پیغمبر جب زندہ تھا اس زمانے میں جو ایمان معتبر قرار پایا تھا وہ بات کو نہیں رہے گا, بات کو پھر سے تم ری ڈسکور کرنا پڑے گا. اگر تم ری ڈسکور نہیں کرو گے تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں, ڈسکوری یا ری ڈسکوری ہی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تلفظ کلمہ پر کوئی رفت درج نہیں ہوتی. کتنی خوش رانی کے ساتھ قرآن پڑھیے, کتنی اچھے تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھیے, کتنی ارکان کو ادا کر کے نماز پڑھی, اس سے آپ پر اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی. اللہ کی رحمتیں اتریں گی جب آپ کو درجہ معرفت ایمان حاصل ہو, یعنی سیلف ڈسکورڈ ایمان جب آپ کو حاصل ہو. تو یہ مطلوب ہر زمانے میں رہے گا قیامت تک. تو جس کردار کے ذریعے اس کی جانچ ہوگی اس بات کی, اسی کے لیے مختلف حدیث میں آئے ہیں, مجدد اور محدث اور رجل المؤمن اور مہدی و مسیح. یہ کوئی اس کو ہوا نہیں بنایا, علماء نے ہوا بنا دیا اس کو. اگر اپنے بزرگوں کو حق دیا, انہوں نے کوئی اعلان کریں کہ میں قائم زبان ہوں, میں دانا راز ہوں, میں مجدد معاشرت, اپنے بزرگوں کو حق دیا انہوں نے, اور جو اللہ کی اسکیم تھی اس کے مطابق وہ فتوا لگانے لگے. کیسی عجیب بات ہے, یعنی خود ساختہ جو ان کا تھا کلچر, خود ساختہ طریقہ, اس میں تو اپنے بزرگوں کو حق دے دیا انہیں, تم چاہے جو چاہے اعلان کرو, لیکن جو اللہ کی اسکیم تھی, اللہ کی اسکیم کے مطابق جو بات ثابت ہو رہی تھی, وہاں پر فتوے دینے لگے. تو بہرحال یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے یہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے کہ آپ اس پر غور کریں, کیونکہ اس میں بہت ہی سنگین بات ہے. سنگین بات یہ ہے کہ ایمان اور فسق کے درمیان فاصلہ کیا ہے وہ بتایا گیا. ایمان وہ ہے جو درجہ معرفت میں آپ کو حاصل ہو, ڈسکوری کے ذریعے حاصل ہو, قومی وراثت ذریعے باللہ والا ایمان نہیں. اور وہی بہر آج بھی قائم ہے. آج جو لوگ قومی وراثت کے طور پر ایمان پائے ہوئے ہیں, پیغمبر کو پائے ہوئے, اللہ کا معتبر نہیں ہو بالکل. آپ کو درجہ معرفت میں دریافت کرنا پڑے گا. اب وہ درجہ معرفت کی کسوٹی کیا ہو, اب تو پیغمبر وراثتی حصہ بن چکا, وہ پیغمبر دوبارہ اس حیثیت سے آپ سامنے آ سکتا جیسے جو مکے میں تھا. وہ پیغمبر آپ اس حیثیت سے نہیں آ سکتا آپ کے سامنے جیسا کہ مکے میں تھا, اس لیے وہ آپ کے لیے جانچ بھی نہیں بنے گا. اب جانچ نہیں بن سکتا, اب تو آپ کو ایک نئی جانچ درکار ہے. وہ نئی جانچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ہر زمانے میں ایسے کردار اکٹھا اٹھاتا ہے, اور اسے شرط یہ لگا دیا ہے کہ لوگوں کو تو پہچاننا فرض ہو, لیکن اس کردار کو اعلان کرنے حق نہ ہو. یہ یعنی نبی اور غیر نبی کا جو فرق ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے. دور نبوت اور دور نبوت کے بعد کے زمانے میں فرق باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پہچاننے والوں کو تو پہچاننا پڑے گا. کیوں؟ جب پہچانیں گے تبھی ان کو درج معرفت والا ایمان ملے گا, ڈسکوری والا ایمان ملے گا, ورنہ ان کا ایمان قومی وراثت والا ایمان رہے گا. اگر نہ بصورت دیگر ان کا ایمان قومی وراثت والا ایمان رہے گا. لیکن کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ اعلان کرے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, یہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. تو یہ اس آیت میں میرے نزدیک یہی بات کہی گئی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تخلیقی نقشہ ہے, جو منصوبہ ہے انسان کی ہدایت کے بارے میں, اس کو بتایا گیا ہے. اور دو دور جو ہیں اس کو بتایا گیا ہے. ایک دور ہے جب کہ نبی بذات خود زندہ موجود ہو, ایک وہ جب کہ نبی زندہ موجود نہ ہو. تو کچھ چیزوں کا آپ شامل کریں گے تب سمجھ پائیں گے اس آیت کو. تو جب نبی زندہ موجود ہو تو اس کے مؤثر لوگوں کو ایمان حاصل ہوتا ہے درجہ معرفت میں, قومی وراثت کے طور پر نہیں. لیکن بعد کی امتوں کے لیے نبی جو ہے قومی فخر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے, بطور قومی فخر کے اس کو مانتے رہتے ہیں, وہ اللہ کے معتبر نہیں ہے. تو دوبارہ انہیں ری ڈسکور کرنا پڑتا ہے. تو ری ڈسکوری کے لیے کہ کوئی کسوٹی چاہیے, اسی کسوٹی کو قرآن کسوٹی کو حدیث میں مختلف الفاظ دیے گئے. کہیں مجدد ہے, کہیں محدث ہے, کہیں رجل مومن ہے, کہیں مادی ہے, کہیں مسیح ہے, اسی کسوٹی کی. تو آپ لوگ کبھی غلط فہمی میں نہ پڑھیے گا کوئی شخص اعلان کرے تو اس کو حق ہے اعلان کرنے کا, میرے نزدیک اعلان کرے کا کسی کو حق نہیں ہے سوائے پیغمبر کے, حق نہیں ہے بالکل, حتیٰ کہ تنہائیوں بھی حق نہیں اعلان کرے. مجمع میں کر سکتا ہے وہ اعلان, نہ تنہائیوں میں اعلان کر سکتا ہے, لیکن دوسروں کو پہچاننا پڑے گا. کیوں؟ اگر نہ پہچانے تو ان کا ایمان ہی کچھ نہیں رہا, وہ ذائقہ ایمانی نہیں ملے گا ان کو جو معتبر حل کر. یعنی معرفت کے درجے میں ایمان ملنا, ڈسکوری کے درجے میں ایمان ملنا, تو اسی کو میں کہوں گا کہ ری ڈسکوری. تو زمانہ نبوت میں ڈسکوری والا ایمان مطلوب ہے, اور نبوت کے زمانے کے بعد ری ڈسکوری والا ایمان مطلوب ہے, اور اسی کی کسوٹی کے لیے ایسے کردار اللہ تعالیٰ کھڑے کرے گا ہمیشہ, قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. یہ ہے جو میں نے سمجھا اس آیت کو. اب اللہ تعالیٰ مجھے, اگر میں نے غلط کہا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اگر میں صحیح کہا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل میں اس کو صحیح انداز سے ڈالے تاکہ آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. ایک مسئلہ دیکھیے, ہمارے علماء جو ہیں ایک مسئلہ انہوں نے بنا رکھا ہے جو کہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. یعنی فتنے کا سدباب کے لیے بہت سے معاملات میں وہ کھل کر گفتگو نہیں کرتے, نہ مسئلہ منقع کرنے کی کوشش کرتے. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ فتنے کی خاطر انہوں نے عورتوں کو بلفوک کر کے گھر بند کر دیا. حدیث میں ہے کہ النساء شقائق الرجال, النساء شقائق الرجال, عورتیں مرد کا نصف ہیں, اور قرآن میں بھی یہ بات ہے بعضکم ببعض, لیکن ان کو ان کا کوئی رول بتائے بغیر ان کو گھروں بند کر دیا. اب رول کیا ہے کہ بچے پیدا کرو, کھانا پکاؤ, اور علماء نے خود اپنے اجازت کر لیا کہ بس شادیاں زیادہ زیادہ کریں, اور بس یہی عورتوں کا استعمال ہی ہے. اس حدیث کے مطابق عورت کا یعنی 50-50 معاملہ ہے, 50% عورت کا رول ہے, 50% مرد کا رول ہے. اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی حقیقتوں سے بے خبر رہ گئے. مثلا دیکھیں حاجرہ کا رول, میرے علم میں کوئی عالم بھی دریافت نہیں کر سکا کہ حاجرہ کا کیا رول ہے, کیونکہ عورتوں کو سمجھ لیا ان کو بند کر گھر میں بند کرنے کی چیز ہے. تو یعنی کچھ مفروضہ خطرات کے بنا پر وہ بات بانے میں لب کشائی کرنا نہیں پسند کرتے, یہ علماء کا مزاج ہے. اسی لیے یہ جو حدیث میں آیا ہے مجدد محدث رجل مومن مہدی مسیح, اس کو سمجھتے ہیں اس پر کلام کرنا ہی کفر ہے. یہ میرا دیکھ بہت بڑی گمراہی ہے, گمراہی. کیوں کہ جب حدیث میں آیا ہے تو آپ اس کو کلام کیوں نہیں کرتے؟ جب حدیث میں آیا تو آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آیا تو کلام کیوں نہیں کرتے آپ؟ اچھا, اگر آپ ان کا مفہوم متعین کریں تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے. تو خطرہ کس چیز میں نہیں؟ رسول اللہ کو باندھنے میں خطرہ نہیں ہے. خود رسول اللہ نے بتایا کہ میرے بعد میری امت سب کے سب گمراہ ہو جائے گی. تو خطرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں. یاد رکھیے, رسول اللہ کو رسول ماننے میں کا خطرہ نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ جو کردار ہیں اس کردار کے تعین میں آپ کو خطرہ نظر آتا ہے, اس کو کلام نہیں کرتے آپ, فتویٰ دیتے ہیں. تو خود رسول اللہ جن کا کہ مانا, جن کو کہ رسول اللہ کے طور پر ماننا ہمارا ایمان کا تقاضا تھا, کیا اس میں خطرات ہے پتہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کے ماننے والے میں وہ ساری خطریاں پیدا ہوئی جو نمازوں والوں میں تھیں. ایسی بہت ساری حدیث ہیں, لا ترجیح عبادی کو فوراً, آپ غور کیجئے. تو خطرات کے اندیشے سے اس باتوں پر کلام نہ کرنا, غور نہ کرنا, یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. مفروضہ تھی، مفروضہ تھی، مفروضہ. کیونکہ دیکھیں خطرات کا منبع جو ہے انسان کی آزادی ہے. خطرات کا منبع یہ نہیں کہ آپ اس کا تعین کریں، ان الفاظ کا آپ تعین کریں تو اس میں خطرات کا منبع نہیں ہے. یہ خطرات کا منبع انسان کی آزادی ہے. انسان کو ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا ہے کہ الٹے سیدھے معنی بنائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معنی بنائے، اور پوری پوری امت گمراہ مبتلا ہو گئی. خود حدیث کی پیشین کو مطابق یہود کے راستے پر چل پڑی. تو کیسے بنا پر رسول اللہ اعلان نہ کرتے کہ میں نبی ہوں؟ یعنی امت آپ کی یہود کے راستے پر چلنے والی تھی خود حدیث کے مطابق، تو کیا رسول اللہ اعلان نہ کرتے؟ تو میرے دیکھ بہت ہی زیادہ یعنی خلاف فطرت ہے، اللہ کے نقشے تخلیق کے خلاف ہے کہ جو باتیں حدیث مذکور ہے اس پہ آپ گفتگو نہ کریں تعین کی زبان میں. اس لیے کہ اس میں خطرات تو ہمیشہ رہیں گے. خطرات سے زندگی خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خطرات کا تعلق انسان کی آزادی سے ہے، تعینات سے نہیں ہے. اس کو بس سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ خطرات کا تعلق انسان کی آزادی سے ہے، تعینات سے نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر پیغمبر کے بعد ساری خرابیاں پیدا ہوئیں. حضرت موسیٰ کے بعد یہود میں خرابیاں پیدا ہوئیں، ہر مسیح کے بعد عیسائیوں میں خرابیاں پیدا ہوئیں، رسول اللہ کے بعد مسلمانوں میں خرابیاں پیدا ہوئیں. خرابیاں پیدا جو ہوتی ہے آپ اپنی عادت غلط استعمال کرتے، اس لیے تو آپ کو لازماً کو تعین کی زبان سوچنا پڑے گا. اور اس کو مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں کہ سوالوں سوچتے رہیں آپ. آج شام کو میری موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ شام کو موت آ جائے، کل صبح موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے آپ سے کہ جب رسول اللہ نے آپ کو یہ باتیں بتا دی تو آپ سوچا کیوں نہیں؟ مؤخر کو کر دیا، سالوں مؤخر کیوں کیے رہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں کیوں، وہ ایمان جو مطلوب ہے جس کو مما عرفو من الحق، درجہ معرفت میں ایمان، اس سے آپ محروم رہتے ہیں جزی طور پر یا کلی طور پر. اس لیے میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ موقوف کریں آپ، اور میں نے اس کو الگ کر دیا دونوں باتوں کو. اعلان الگ چیز ہے، پہچان الگ چیز ہے. آپ پہچان کو موقف نہیں کر سکتے، اور اعلان کو موقف کیا؟ اعلان کی اجازت ہی نہیں. اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اگر آپ نے پہچان کو موقف کیا تو آپ یہ رسک لیا کہ اگر میری موت آ جائے کل اور پرسوں تو اللہ کا ہم اٹھوں اس حیثیت کہ میں مجھے معرفت حاصل ہی نہیں کی تھی، میں نے غیر عارف ایسے اٹھا جاؤں. تو میں دونوں کو الگ کر رہا ہوں بہت ہی کلیئر طور پر کہ اعلان بلا شبہ غیر مطلوب ہے، پہچان بلا شبہ مطلوب ہے. سمجھ لیجیے اس کو آپ کہ پہچان بلا شبہ مطلوب ہے کسی تاخیر کے بغیر، لیکن اعلان تو سر سے مطلوب ہی نہیں، اعلان تو غیر مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سب پوچھا نہیں کہ آپ نہیں پوچھیں گے. اور یہ اسی کا معاملہ نہیں ہے، جن چیزوں کو علماء مانتے ہیں اس کا معاملہ ہے، جس کو میں نے مثال دی آپ کو کہ کیا علماء سب مانتے ہیں، کوئی شاید اعلان نہیں کر سکتا کہ میرا حج حج مبرور ہے، میرا ایمان داخل القلب ایمان ہے، میری سراد سرادہ خوشو ہے. کون عالم کہے گا تم کو اعلان کرنا چاہیے؟ تو ایک چیز ہے کسی چیز کا واقعہ ہونا، ایک ہے اس چیز کا اعلان کرنا. تو بطور واقعہ آپ کو جو ہوا ہے وہ اللہ جانے، اعلان کا حق آپ کو نہیں ہے. تو میرا دیکھ بہت سخت، بہت زیادہ سیریس بات ہے، بہت شدت سے آپ اس تفریق کو اختیار کیجئے کہ پہچان میں ہرگز تاخیر مت کیجئے. اور جہاں تک اعلان کی بات ہے تو وہ مطلوب ہی نہیں، اسرے سے وہ مطلوب ہی نہیں. کیونکہ جب پہچان میں آپ وہ صحیح اتریں گے، پہچان کے امتحان میں پورے اتریں گے تو اس کے بعد معرفت کے دروازے کھل جائیں گے. معرفت کے دروازے اس وقت نہیں کھلیں گے جب تک آپ پہچان میں پورے اتریں, یہ میرا ماننا ہے.
جو آپ نے وضاحت فرمائی اس آیت کی, کیونکہ اس آیت کے ریفرنس میں آپ نے یہ بات آج کہی ہے, لیکن آپ کی پوری تحریک یا آپ کا پورا مشن جو ہے وہ اسی پر کھڑا ہوا ہے, ری ڈسکوری پر. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یعنی کہ معرفت ہی مطلوب ہوگی. اور جو آپ نے اس آیت کے ریفرنس میں جو بات کہی ہے وہ بات 100% صحیح ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ میرے نزدیک زیادہ اہمیت تھی, کہ آپ اس کو تاثر بند بیان کیجیے, سوچیے اس پر, تاثر کی بجائے تفکر کیجیے. لیکن وہ ایسا کچھ ہو گیا اتفاق سے کہ وہی پیٹرن پھر چل پڑا, تو اس کی اہمیت گھٹ گئی.
نہیں گھٹی نہیں, گھٹی نہیں. وہ تو اگر زیر بس آنا چاہیے نیت شامل کیے بغیر, گھٹی نہیں, صحیح کہ زیر بس آئے. دیکھیے ایک بہت ایمان کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ قاصدہ خانی کا نام ایمان ہے اور شان شاہ کونر سرو عالم کہنے کا ایمان ہے, یہ بالکل ابس ہے. ابس ایمان ایک بہت ہی کمپلیکس فینامنا کا نام ہے, بہت ہی کمپلیکس فینامنا. اور اس کا ثبوت دیکھیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ لکھ فرق لک اللہ, کیا ہے وہ آیت پڑھیے سورہ فتح کی. ہاں صاف صاف یہ اعلان آیا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف. جی اس کے باوجود اللہ رسول کیوں کہتے ہیں واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ مائی فالو بی ولا بکم. دیکھیے اس کو سمجھیے, اس کو بہت ہی نازک بات اس کے اندر ہے, سادہ بات نہیں ہے. ایک طرف اللہ کے عنایت کا معاملہ ہے, دوسری طرف بندے کے تواضع کا معاملہ ہے. بندہ جو ہے اس کے آخری حد پر اس کو رہنا چاہیے, اور اللہ کو عنایت کے آخری حد پر رہنا چاہیے. اس راز کو میں نے سمجھا ایک بار, تو ایک ملازم تھا اس کے گھر میں, اس کی لڑکی کی شادی تھی, تو اپنے مالک سے اس نے کہا کہ میری لڑکی کی شادی ہے, اگر کچھ کر دیں تو مالک کیوں چپ رہا. اس نے سوچا کہ مالک کچھ دے گا نہیں. تو جب شادی ہونے والی تھی اس سے ایک دو دن پہلے اس نے بلایا اس کو, اور اس کو کافی رقم دے دی. تو وہ لگا ڈوڑے اس کے بعد کچھ نکلا نہیں. تو ایک طرف دیکھیے مالک جو ہے عطائے کی بارش کر رہا ہے, لینے والا اس میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی زبان گونگی ہو رہی. تو سورہ فتح میں جو بات کہی گئی ہے واطی خدا بندی کا اعلان ہے, رسول اللہ جو فرمایا عز انسان کا اعلان ہے. اس سارا بات بس بچے ایمان کو آپ لوگ, یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں تو کہے گا بندے میں تجھے بخش دے دوں, تب بھی آپ پاپ گئے پائے خدا میں تجھ قابل نہیں ہوں. آپ کی طرف سے انسان کی طرف سے جو مطلوب ہے آخری حد تک اظہار عجز, اللہ کی طرف جو مطلوب آخری حد تک اظہار رحمت. بہت انٹریکیٹ یہ بیلنس ہے, یہ مفتی لوگ جانتے نہیں سب باتوں کو, انسان کے باتوں نہیں جانتے, وہ خالی فتوا دار جانتے. وہ یہ بہت ہی انٹریکیٹ بیلنس ہے کہ اس وقت جب کہ اللہ اپنی آخری رحمت دے رہا ہوتا ہے تب بھی بندے پہ عجز تاری ہوتا ہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ اللہ نے اعلان کر دیا تب بھی آپ فرما رہے ہیں ایسا. تو ہمارے علماء چونکہ فنیات کے میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹیکنیکل اس میں پھنسے ہوئے, تو وہ جانتے ہی نہیں اس باتوں کو. میں کسی عالم کو نہیں جانتا جو ان نازک باتوں کو جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں کسی ایسے عالم کو نازک بات جانتا ہو؟
بالکل نہیں جانتا.
اب دیکھیے میرا حال کیا ہے, یعنی میں میرا ایک بال چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے. میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلا شخص میں ہوں جس نے جنت کو ڈسکور کیا. کسی ڈسکور نہیں کیا جنت کیا چیز. اس کے باوجود میرا حال ہے کہ ایک لمحہ کانپتا ہوں میں کہ میں تو جنت کا مستحق نہیں. آج صبح بیٹھا تھا وہاں, آپا کا ایک کوا جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. وہ بےچارا آتا ہے تو چڑیوں کا معاملہ ہے کہ ایک آنکھ ٹوٹ گئی ہو, ایک آنکھ سے ہو, ایک ہاتھ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو تو وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں پاتا ہو. تو میں سوچ جاتا خدا میں تو اس کوے سے بھی عاجز ہوں. ایک کوا تو آج زندہ ہے کل مر جائے گا, میرا معلوم تو آگے تک جائے گا. تو ایک طرف آخرت تک جنت کا مشتاق ہوں, دوسری طرف آخرت تک غیر مشتاق سمجھتا ہوں اپنا. آخری حد تک بہت ہی ٹرکیٹ بیلنس ہے. مالی علماء جو ہے فقی باسوں کی وجہ سے ان کا ذہن فنی بن گیا ہے, وہ جانتے ہی نہیں کہ ان نزاکتوں کو. میرے علم میں کوئی عالم ایسا نہیں جو ان نزاکتوں کو جانتا ہو. اگر جانتا ہو تو اس کو نام بتایا مجھے, جی اس میں ملوں گا, اس کتابیں پڑھوں گا. جی آپ کے علماء سمجھتے ہیں کہ رفادان کر لیا جنت مل گئی, بس اسی طرح کے فنیات پھنسے ہوئے ہیں لوگ. دیکھیے جب تک آدمی کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہ ہو اس وقت بڑی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. اگر آپ فقہی سطح پر جیتے ہیں تو آپ سمجھ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اس صدر علی ذریعہ کے جو مسئلہ نکالا ہے نا, وہ فقہ سطح دیتے ہیں لوگ. وہ سمجھتے ہیں فتویٰ دے دیا تو بات ہو گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک جو ٹینس کی کس چیز کی بڑی وہ ہے, تو وہ اس کو کپڑا جو پہننا پڑتا اس کے اعضاء کھلے رہتے ہیں کئی جگہ, تو کسی فتویٰ مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا لباس جو ہے ناجائز ہے, اس کو زیادہ ایسا لباس پہنے. تو کسی نے بتایا تو ہنسنے لگی, وہ ریڈیکول کیا اس نے کہ کیسا بےوقوف بول رہی فتویٰ دے رہا ہے. میں نے کب سے پوچھا تھا میرے ڈریس کو تو فتویٰ دے. ایسے ریڈیکولس کام کرتے ہیں, ریڈیکولس جی ریڈیکولس کام کرتے ہیں. یہ بہت ہی انٹریکیٹ بیلنس ہے جس کو آپ ایمان کرتے ہیں. آپ کیا خیال ہے آپ کا
بیلنس جانے گے تو ہی صحیح معرفت مل سکتی
ہے.
یہ بیلنس جانے گے تو ہی صحیح معرفت مل سکتی ہے.
بہت انٹریکیٹ بیلنس ہے, بہت ہی نازک توازن. ایک طرف اس کا تقاضا ہے, دوسرا اس کا تقاضا. اسی لیے حدیث ہے کہ رہ جاؤ الایمان بن رجا والخوف. ایک تو رجا کا غلبہ, ایک تو خوف کا غلبہ. جی رجا کا بھی غلبہ, خوف کا بھی غلبہ. الایمان بن رجا والخوف.